بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 23 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یادداشتیں تاریخ کی سلگتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہے زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 23 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 241. ہم مایوس تو ہوئے لیکن اب ہم نے اپنے سامنے آیا ہوتی ہوئی جنگ سے لطف اندوز ہونے کا فیصلہ کیا. جس پہاڑی پر ہم موجود تھے اس کے اوپر بالکل مسجد کے مینار کی مانند اور افق پر آسمان کی جانب اٹھتی ہوئی ایک چٹان واقع تھی. آسمان کی بلندی تک جاتی اس چٹان کا اوپر والا حصہ قلم کی نوک کی طرح باریک تھا. اگرچہ ہمارا مشاہدہ کار ہمارے ساتھ پہاڑی کے کنارے پر ہی موجود رہا لیکن اسٹنگر برادر مجاہد قلم کی طرح نوکیلی اور بلند چوٹی پر جا کر پہنچا کہ جس کر بمشکل صرف ایک آدمی کے خطرناک انداز میں ٹکنے کی ہی جگہ موجود تھی. یہ طیارہ شکن میزائل برادر مجاہد کے لیے ایک شاندار پوزیشن تھی. اتنی بلندی کے باعث اسے آسمان چاروں طرف ہر زاویے سے صاف نظر آ رہا تھا. اگر اسے دیکھ بھی لیا جاتا تو بھی کسی روسی بمبار طیارے سے کے لیے اتنی بلندی پر تیز رفتاری سے پرواز کرتے ہوئے چوٹی کا بالکل درست نشانہ لگانا قریباً ناممکن تھا. اس کی اس جگہ پر موجودگی ہی بمبار ہوا بازوں کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھی. میں نے یہ تاثر قائم کر لیا تھا کہ شاید روسی بمبار طیارے ہمارے مشاہدہ کار مجاہد کی اس خفیہ پناہ گاہ سے واقف نہیں ہیں. میری غلط فہمی جلد ہی دور ہو گئی. جیسے ہی ہمارے راکٹ چھاؤنی پر برسنا شروع ہوئے پہاڑی چٹان پر واقع ہمارے خط اول کی پوزیشن کے گرد بھی لڑاکا طیارے بمباری کے لیے نمودار ہو گئے. وہ پہلے ہی اس مقام کی صحیح نشاندہی کر چکے تھے اور شومئی قسمت کی انہوں نے اس دن سے اس پوزیشن پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ جب ہم وہاں پہنچے اب ہر طرف ایک قیامت برپا ہو گئی. راکٹ شہر پر برس رہے تھے جبکہ ہم پر عقب میں لانچر اور یہاں پر مشاہدہ چوکی دونوں مقامات پر بمباری کی جا رہی تھی. روسیوں نے اسٹنگر پوزیشن کا بھی اندازہ لگا لیا تھا اور اب تیز رفتار لڑاکا طیارے اس علاقے کے گرد چکر لگا رہے تھے تاکہ پہاڑ کی چوٹی کا درست نشانہ باندھ سکے کہ جہاں اسٹنگر برادر مجاہد ان تیز رفتار بلندی پر پرواز کرتے طیاروں پر شست باندھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا. یہ اس کے کاندھے سے داغے جانے والے میزائل کی حد ضرب سے ذرا ہی باہر تھے لہذا وہ صبر سے ان کے قریب آنے کا منتظر تھا. وہ واقعی ایک دلیر آدمی تھا. روسی طیاروں کے ایک پورے اسکواڈرن کے سامنے وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا تھا. راکٹ اور بم اس کے ارد گرد پہاڑوں اور چوٹیوں پر تو برس رہے تھے لیکن کوئی بھی اس مینار پر نہیں گر رہا تھا کہ جس کے سرے پر وہ کھڑا تھا. وہ انتہائی جرات سے اپنے قدم جمائے کھڑا تھا. میں اس کے اعصاب کی مضبوطی پر حیرت زدہ تھا. تقریباً دو ہی گھنٹوں میں اس دن کی جنگ کا اختتام ہو گیا اور اب ہم نے اسی اسٹنگر برادر مجاہد کی حفاظت میں واپسی کے سفر کا آغاز کیا. اب یہ ہمارا روزمرہ کا معمول بن گیا. جب ہمارے راکٹوں کا حملہ تھمتا تو روسی بھی آرام کرتے یا ہماری پوزیشنوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے جاسوس طیارے بھیجنے پر ہی اکتفا کرتے. اکثر رات کے وقت بھی ایک لڑاکا طیارہ اہداف کی تلاش میں سرگرداں رہتا لیکن اب وہ شاہ ہی نچلی پرواز کی ہمت کرتا. اس امر سے ہمیں خاصا اطمینان تھا. اس شام جب ہم سب مرکز پر اس دن کے مورکوں پر بچت کرنے کے ساتھ ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے تو مجاہدین کی ریڈیو سیٹ اچانک پرجوش آوازوں اور دعاؤں سے گونج اٹھے. کچھ خاص تو ضرور ہوا تھا اور وائرلیس پر ابھرنے والی آوازوں میں پایا جانے والا جوش بہت نمایاں تھا لیکن اب بھی اس شور و غل کی وجہ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. صفحہ نمبر 242. پھر ایک اعلان کیا گیا. ہمارے مرکز کے باہر تعینات ایک اسٹنگر برادر مجاہد نے بمباری کی کوشش میں نچلی پرواز کرنے والے ایک روسی طیارے کو مار گرایا تھا. یہ پہلا مصدقہ شکار تھا اگرچہ اس کا ملبہ ہمارے مرکز سے چند میل دور گرا تھا۔ فوراً ہی جشن کا سا سما بن گیا اور پرجوش ہوائی فائرنگ کا آغاز ہو گیا۔ جب ہمارا میزائل برادر مجاہد پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترا تو میں نے بھی اپنی کلاشن کوف نکالی اور اسے تین اعزازی فائر کی سلامی دینے کے بعد گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ مجھے آج بھی اس کا چمکتا ہوا روشن چہرہ اور جوش سے پھولی ہوئی سانسیں یاد ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جس کے لیے اس نے کئی مہینے تک آئی ایس آئی کی زیر نگرانی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی خصوصی تمثیلوں یعنی سیمولیٹرز پر تربیت حاصل کی تھی، یہ جس نے ان کسانوں اور گڈریوں کو مہلک طیارہ شکن مشینوں میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ بعد ازاں ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ مجاہدین کے اس شکاری دستے نے جروسیوں پر گھات لگانے کے لیے آگے جا چکا تھا، شہر کے مضافات میں ایک ہیلی کاپٹر کو بھی مار گرایا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر میں کابل حکومت کے چند اہم عہدیداران بھی سوار تھے اور ان کی موت کی خبر بھی کابل ریڈیو پر نشر کی گئی۔ ہم قریباً دو ہفتے سے گردیز کے میدان جنگ میں موجود تھے اور اب تک جنگ کی اتنی فلم بندی کر چکے تھے کہ ہم اس سے ایک اچھی جہادی فلم بنا سکیں۔ ہم چاہتے تو واپس جا سکتے تھے، لیکن عبداللہ اس امید پر کہ ہم روسی بمبار طیاروں پر داغے جانے والے سٹنگر میزائل کی براہ راست فلم بندی کر سکیں، مزید کچھ قسمت آزمائی کرنا چاہتا تھا۔ کسی کے پاس بھی ایسی کوئی ویڈیو موجود نہیں تھی، اور اگر ہم کسی ایسے منظر کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ ہماری اس مہم کے لیے ایک شاندار نقطۂ عروج ثابت ہوتا۔ یہ ایک دشوار سا کام تھا کیونکہ بمبار طیارے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے وارد ہوتے اور سٹنگر برادر مجاہدین کو ہمیشہ اونچی پہاڑیوں میں زمینی دستوں اور کیمرہ ٹیموں سے دور ہی تعینات کیا جاتا۔ بہرحال ہمارے لیے بہترین راستہ یہی تھا کہ ہم لانچر کے قریب موجود رہیں اور دشمن طیارے کو چارہ ڈال کر بمباری پر اکسائیں تاکہ سٹنگر برادر مجاہد کو اس کے خلاف ہتھیار تاغنے کا موقع مل سکے۔ ہم نے ایک مرتبہ پھر روزانہ کی راکٹ بازی کے لیے مجاہدین کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک سٹنگر برادر مجاہد سے بھی اپنے قریب رہنے کی استدعا کی۔ اس دن کا آغاز معمول کے مطابق بلکہ قدری سستی سے ہوا۔ اب ہم اس معمول کے عادی ہو چکے تھے۔ راکٹوں کی باڑھ، بمبار طیارے، بمباری، مزید راکٹ، مزید بم۔ مجاہدین بڑھ رفتاری سے راکٹ برسا رہے تھے اور صورتحال بظاہر قابو میں نظر آ رہی تھی، مگر پھر اچانک ایک سانحہ رونما ہوا۔ تین میزائل اپنے دہانوں سے نکل کر پرواز کر گئے، لیکن چوتھا اپنے دہانے میں صرف بھڑک کر رہ گیا۔ اس کا انجن پوری طرح آگ نہ پکڑ سکا تھا اور وہ راکٹ تھوڑا سا باہر نکلنے کے بعد لانچر میں ہی پھنس کر رہ گیا، جبکہ اس کی دم سے شدید آگ نکل رہی تھی۔ صفحہ نمبر 243۔ ایک لمحے کے لیے تو ہر کوئی ششتر اور دہشت زدہ رہ گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہماری آنکھوں کے لیے ناقابل یقین تھا، اور پھر ہم پر حقیقت آشکار ہوئی۔ میزائل پرواز نہیں کر سکا تھا اور اب کسی بھی لمحے دھماکے سے پھٹ کر لانچر کے قریب تمام افراد کو ہلاک کر سکتا تھا۔ ہم سب آڑ لینے کے لیے بھاگے اور پھر ممکنہ دھماکے کا انتظار کرنے لگے، لیکن اللہ کا شکر کہ وہ میزائل پھٹا نہیں۔ لیکن پھر بھی اس نے مجاہدین کے لیے ایک بحران ضرور پیدا کر دیا۔ میزائل کی دم سے نکلنے والی آگ کی شدید حرارت سے پوری ٹیوب اور لانچر کے کچھ حصے پگھل چکے تھے، کہ جس کے بعد اب اسے مزید راکٹ نہیں داغے جا سکتے تھے۔ ہمارا سب سے اہم ہتھیار اب عملی طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ روسی افواج پر ان کی چھاونی میں حملہ کرنے کی مہم اچانک ہی تعطل کا شکار ہو گئی۔ یہ مجاہدین کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا اور مرکز میں موجود تمام ہی افراد واضح طور پر افسردہ اور ملول تھے۔ اب لانچر کو کھول کر واپس پاکستان بھیجنا ناگزیر ہو گیا تھا تاکہ اس کی متبادل حاصل کیا جا سکے۔ اس کام کے لیے تعینات، دستیابی اور نقل و حمل کے طویل مراحل کے بعد کم از کم 3 ہفتوں کا وقت درکار ہوتا۔ یہ جدید ہتھیار تھے اور زیادہ تعداد میں مجاہدین کے اسلحے خانے میں موجود بھی نہ تھے۔ جب مجاہدین اس تباہ شدہ ہتھیار کو پاکستان بھیجنے کی تیاریوں میں مصروف تھے تو عبداللہ اور میں نے بھی پشاور روانگی کے لیے اپنا سامان باندھنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں ہمارا کام ختم ہو چکا تھا اور اب گھر جانے کا وقت تھا، لیکن اب اس خیال سے کہ ہمیں موت کے انہی خطرناک راستوں سے رات کے وقت گاڑی کی بتیاں بند کرتے ہوئے سفر کرنا ہے، ایک آسیب کی مانند مجھے جکڑنا شروع کر دیا۔ میں مجاہدین کے سامان برادر ٹرک میں سفر کرتے ہوئے خاصا پرسکون تھا، لیکن عبداللہ کی ڈرائیونگ اور وہ خوفناک حادثہ کہ جو پچھلی مرتبہ ہمیں پیش آ رہا تھا میرے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ یہ ایک طویل اور سیاہ رات ہوگی، لیکن جو کچھ حقیقت میں ہونے والا تھا اس کے لیے دنیا کی کسی چیز نے مجھے پہلے سے تیار نہیں کیا تھا۔ گردیز کے خونی راستے گھات لگائے ہمارے منتظر تھے اور ان کے پاس ہمارے لیے آخری اور تقریباً ہلاکت خیز تحفہ موجود تھا۔ ہم نے سپہر کے بعد واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جب ہم نے اپنا سامان باندھ کر جیپ میں رکھ لیا تب ہمیں معلوم ہوا کہ جیپ تو اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اب ڈیزل جیپ کو اسٹارٹ کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اسے دھکا لگایا جائے، لیکن جب وہ کھائی لیکن وہ کھائی کہ جس میں ہم نے جیپ کو کھڑا کر کے بمبار تیاروں کے خطرے کے پیش نظر اسے چھپایا ہوا تھا، پتھریلی اور گہری تھی۔ اب دس آدمیوں کی اجتماعی طاقت بھی اسے اس کھڈ سے باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ اگر ہم کسی نہ کسی طرح اسے دھکا لگا کر باہر نکالنے میں کامیاب ہو بھی جاتے تو اسے اسٹارٹ کس طرح کرتے؟ یہ تو معاملہ بگڑ گیا ہے۔ اب میرا دل بے چینی سے ڈوبنے لگا۔ صفحہ نمبر 244 پر جیپ کی تصویر ہے اور جیپ کی تصویر کے پاس زید حامد اور عبداللہ کی تصویر ہے، جو کہ اس کا بونٹ اٹھائے اس پر جھکے ہوئے پریشان کن حالت میں پریشان کن حال کی تصویر بنے ہیں، اور نیچے اس کی لکھا ہے کہ جیپ اس پورے سفر میں ہمارے لیے وبال جان بنی رہی۔ درجنوں افراد کم و بیش ایک گھنٹے کی کمر توڑ محنت کے بعد ہم جیپ کو کھائی سے باہر نکالنے اور پھر اس پہاڑی ڈھلانوں پر دھکے سے اسٹارٹ کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن اب ہم کم از کم آگے بڑھنے کے قابل تو ہو گئے تھے۔ البتہ یہ ضرور جانتے تھے کہ اب پورے سفر کے دوران ہم جیپ کا انجن بند نہیں کر سکتے۔ اب عبداللہ نے اگلی بری خبر سنائی۔ ہمارے پاس ایندھن کی بھی کمی تھی اور صرف اتنا ڈیزل موجود تھا کہ ہم بمشکل خطرناک علاقے سے باہر نکل پاتے۔ ابھی سفر میں ہمارے پاس غلطی کی قطن کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایندھن بچانے کے لیے انجن کو بند نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ہمارے پاس بیٹری نہیں تھی اور نہ ہی ہم راستہ بھولنے کے متحمل ہو سکتے تھے۔ ہمیں ایک انتہائی تجربہ کار اور باخبر رہنما کی ضرورت تھی جو ہمیں اپنے راستے سے بھٹکائے بغیر خطرناک علاقے سے باہر پہنچا دے۔ ہماری قسمت دیکھیے کہ اس وقت جو واحد نوجوان ہمیں رہنما کی حیثیت سے میسر آیا وہ بذات خود ایک نا تجربہ کار مجاہد تھا کہ جو ان راستوں سے چند مرتبہ ہی گزرا تھا اور خود بھی ان سے خاصا ناواقف تھا۔ خصوصاً رات کی تاریکی میں ایک مکمل تباہی کا نسخہ تیار ہو چکا تھا۔ دل کی گہرائیوں میں میں پوری طرح قائل تھا کہ ہم اپنی موت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میرے یہ اندازے کچھ زیادہ غلط بھی نہ تھے۔ آخرکار شام کے دھندلکے کے بعد ہم مرکز سے روانہ ہوئے اور سیدھا اس گاؤں کا رخ کیا کہ جہاں سے آگے ہمیں اپنی جیپ کی بتیاں گل کر کے گپ اندھیرے میں سفر کرنا تھا، تا وقت یہ کہ ہم اس خطرناک علاقے سے نکل نہ جائیں۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہتا تو ہم چار گھنٹوں میں ہی دشمن کے علاقے سے باہر نکل سکتے تھے، لیکن سفر کے آغاز سے اب تک ہر چیز ہی الٹ ہو رہی تھی۔ یہ بادلوں سے ڈھکی رات ایک تاریخ رات تھی اور موت کے ان راستوں پر ہماری رہنمائی کے لیے دشمن کی ایک رمک بھی زمین تک نہ پہنچ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر عبداللہ بتیاں گل کر کے گاڑی چلا رہا تھا اور پھر ہمیں فوراً یہ احساس ہو گیا کہ یہ ایک لاحاصل امر ہے۔ نہ تو وہ اور نہ ہی ہمارا رہنما جیپ کے سامنے کچھ دیکھ سکتے تھے۔ خطرناک موڑ کٹاؤ اور کھائیوں کی موجودگی کے باعث ہماری چھوٹی سی غلطی بھی مہلک ترین ثابت ہو سکتی تھی۔ ہر دس قدم کے بعد ہم رک کر پیدل جیپ کے آگے چلتے، راستہ تلاش کرتے، واپس جیپ میں آ کر بیٹھتے اور پھر اسے اس ڈھونڈے ہوئے راستے پر چل پڑتے۔ بالآخر میں نے جیپ کے آگے چلنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی بھری ہوئی کلاشن کوف کو تھامے اپنے قدموں سے راستہ تلاش کرتے ہوئے آگے کی جانب پڑنے لگا، جبکہ عبداللہ شیشے کے پار بڑی مشکل سے میرے حولے کے تعاقب میں نہایت سست رفتاری سے گاڑی چلانے کی کوشش کرنے لگا۔ صفحہ نمبر 245۔ اندھیرے کے باعث خود بھی تقریباً اندھا ہی تھا۔ اب پھر ایک موقع پر تو میرا پاؤں بھی پھسل گیا اور میں بری طرح زمین پر آ رہا۔ عبداللہ نے مجھے نیچے گرتے ہوئے نہ دیکھا۔ جب میں راستے کے بالکل بیچوں بیچ زمین پر گرا ہوا تھا تو جیپ مسلسل میری طرف بڑھتی چلی آئی۔ میں نے برق رفتاری سے ایک جانب کروٹ لی تاکہ خود کو جیپ کے نیچے کچلے جانے سے بچا سکوں، تاہم اس کے پہیے میرے کمر اور کاندھوں کو چھوتے ہوئے گزر گئے۔ ایک مرتبہ پھر بال بال بچا۔ قریباً ایک گھنٹے کی مسافت کے بعد ہمارا رہنما کچھ بے چین سا ہو گیا۔ اسے یہ علاقہ اندیکھا سا لگ رہا تھا اور شک تھا کہ ہم کوئی غلطی اور شک تھا کہ ہم کہیں کوئی غلط موڑ کاٹ بیٹھے ہیں۔ اب دشمن کی چوکی کی طرف جانے والے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم نے گاڑی روک لی اور سب نیچے اتر گئے، لیکن ہم انجن کو بند کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو ہمارا قیمتی ایندھن ضائع کر رہا تھا۔ میں جا کر دیکھتا ہوں، ہمارے افغان رہنما نے پیشکش کی اور پھر خاموشی سے اس راستے پر روانہ ہو گیا کہ جس پر ہم گانزم تھے۔ ہم دونوں ہاتھوں میں رائفلیں تھامے اپنی جیپ کے ساتھ اندھیرے میں کھڑے اس کے منتظر تھے۔ اب ہم دونوں پر سراسنگی اور اعصابی دباؤ کا حملہ شروع ہو چکا تھا۔ ہمیں بخوبی علم تھا کہ اب ہم شدید مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ اگر گاڑی کا ایندھن ختم ہو جاتا تو ہمیں اپنی جانیں بچانے کی خاطر جیپ کو وہیں خیر بات کہنا پڑتا۔ ایک لمحہ ایک گھنٹہ بن کر گزر رہا تھا۔ دشمن کی جانب گھات لگائے جانے اور بارودی سرنگوں کے حقیقی خطرات بھی ہمارے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ ایک تاریخ رات میں موت کی بے رحم وادیوں کے انجان راستوں پر ہم کہیں گم ہو چکے تھے۔ پچھلے سفر کے آسیب واپس لوٹ کر ہمارے اعصاب پر مسلط ہونا شروع ہو گئے تھے۔ قریباً 45 منٹ بعد ہمارا رہنما واپس پلٹا۔ اندھیرے کے باوجود ہم اس کے چہرے پر خوف دیکھ سکتے تھے۔ ہم واقعی غلط موڑ کاٹ چکے تھے اور دشمن کی چوکی سے صرف چند سو گز کے فاصلے پر تھے اور سیدھا اس راستے پر گاڑی چلا رہے تھے جو براہ راست ان کی فائرنگ کی زد میں آتا تھا۔ ہمیں لازمن واپس مڑنا تھا، لیکن اب صورتحال کی مزید سنگینی ہم پر واضح ہونا شروع ہو گئی۔ پہاڑی راستہ اس قدر تنگ تھا کہ ہم اس مقام پر واپس گاڑی گھما نہیں سکتے تھے، اور ان خطرناک ڈھلانوں پر اندھیرے میں گاڑی پیچھے کی جانب چلانا تو صریحاً ناممکن تھا۔ انجن مسلسل چل رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گاڑی میں موجود ایندھن کی مقدار کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، تیزی سے دشمن کی چوکی کی جانب بڑھا جائے اور اس کے سامنے کھلے میدان میں ایک تنگ موڑ کاٹ کر واپسی کا رخ کیا جائے، اور پھر یہ امید بھی رکھی جائے کہ وہ اس اندھیری رات میں ہمیں دیکھ نہ پائے۔ لیکن اس منصوبے میں ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ اگر چوکی پر موجود فوجی سو بھی رہے ہوئے اور ہمیں اپنے مرکزی دروازے کے قریب اتنا قریب نہ بھی دیکھ پاتے، تب بھی وہ میدان کے جہاں سے ہم نے موڑ کاٹنے کا منصوبہ بنایا تھا بارودی سرنگوں سے اٹا پڑا تھا۔ صفحہ نمبر 246۔ اگر ہم وہاں پر موجود پہرہ داروں سے فائر سے بچ بھی نکلتے تو بھی ہمیں موڑ کاٹنے کے لیے بارودی سرنگوں سے اٹے میدان میں داخل ہونا ہی تھا۔ یہ سراسر پاگل پن تھا۔ جب ہم نے اپنے پاس موجود اس واحد ہلاکت خیز راستے پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تو ہمارے اس وقت کے احساسات کو بیان کرنے کے لیے خوف ایک نہایت ہی چھوٹا لفظ ہے۔ اپنے اوپر مسلط دہشت پر قابو پانا ہمارے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ اب ہم مزید تاخیر نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کی کرنی کچھ یوں ہوئی کہ بادل کسی حد تک چھٹ گئے اور اب آسمان میں ایک چمکتا ہوا چاند ہمیں تھوڑی سی روشنی فراہم کر رہا تھا جس کی اس وقت ہمیں اشد ضرورت تھی۔ اس حساس ترین صورتحال میں قدرت کی طرف سے یہ لطیف سی دخل اندازی ہمارے لیے فیصلہ کن مدد ثابت ہوئی۔ عبداللہ نے ایک گہرا سانس بھرا اور ہم سب گاڑی میں سوار ہو گئے۔ جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی، ایسا لگتا تھا کہ واقعی پہرے داروں کی بے خبری میں وہاں جا پہنچے تھے۔ چلتے ہوئے انجن کی دھاڑتی ہوئی آواز کے باوجود ان کی جانب سے ہم پر کوئی فائر نہیں کیا گیا، شاید انہیں بھی کسی گاڑی کے اتنا قریب آنے کی امید نہ تھی اور وہ یا تو سوتے ہی رہ گئے یا پھر مخمصے میں پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اس سے ہمیں اتنے لمحات ضرور مل گئے کہ ہم تیزی سے میدان میں داخل ہو کر گاڑی کو واپس موڑ لیں۔ اب گاڑی کو تیزی سے باہر نکالنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بھی کم لمحات تھے۔ عبداللہ بارودی سرنگوں کے میدان میں داخل ہو گیا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ کوئی بھی بارودی سرنگ ہماری جیپ کے نیچے کیوں نہیں پھٹی۔ اپنی آلود پیشانیوں کے ساتھ اپنی سیٹوں پر مضبوطی سے بیٹھے ہم کسی بھی لمحے ہونے والے دھماکے کی توقع کرتے ہوئے اپنی موت کے منتظر رہے اور جیپ دوڑتی ہوئی میدان میں داخل ہوئی، موڑ کاٹا اور اسی تیزی سے میدان سے باہر نکل کر دوبارہ واپسی کے راستے پر آ گئی۔ ہم بچ نکلے، میں جوش میں بے اختیار پکار اٹھا جبکہ عبداللہ ہمارے اور دشمن کی چوکی کے درمیان فاصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمارا اندازہ غلط تھا۔ ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ دشمن ہماری موجودگی سے آگاہ ہو گیا تھا اور ہم اس کے شدید فائر کی زد میں تھے۔ شدید بھوکلاہٹ میں عبداللہ نے تیز رفتاری سے جیپ بھگانے کی کوشش کی اور ہم ایک مرتبہ پھر حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس مرتبہ ہماری جیپ الٹی نہیں، ہم سب تیزی سے باہر نکلے اور ڈھلان پر موجود کھائیوں، گڑوں اور وادیوں کی پہاڑوں کی دڑوں میں پناہ ڈھونڈنے لگے۔ روشنی کی لکیر چھوڑتی ہوئی گولیاں ہمارے سروں پر سے گزر رہی تھی جبکہ مشین گن کی تیز تڑتڑاہٹ وادیوں میں گونج پیدا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی ہونے والا ایک زور دھماکہ کسی مارٹر گولے کے قریب ہی گرنے کا اشارہ بھی کرتا، مگر اب ہم دشمن کی نگاہوں سے پوشیدہ تھے اور کسی حد تک محفوظ بھی، تاہم ابھی تک اپنے سر اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ صفحہ نمبر 247۔ پھر اچانک ہی ہر طرف سناٹا چھا گیا، ایک پر سرار سا سناٹا۔ وہ سننا چاہتے تھے آوازیں، ہماری گفتگو، ہماری گاڑی کے انجن کا شور، یہ جو ابھی تک چل رہا تھا، لیکن وادی میں گونجنے والی آوازوں کے باعث دشمن ہمارے مقام کا درست تعین نہیں کر پا رہا تھا۔ بعد میں بھی وہ وقفے سے فائر کرتے رہے، لیکن یہ پریشانی میں کیا جانے والا وہ فائر تھا کہ جس کا مقصد ہمیں چوکی سے دور رکھنا تھا، نہ کہ پرعزم ہو کر ہمیں شکار کرنا۔ دوسری طرف ہمیں بھی مزید خطرہ مول لیتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھنا تھا، کیونکہ اب ہماری گاڑی میں ایندھن خطرناک حد تک کم ہو چکا تھا۔ ہمیں اس وادی کی موت کی وادی سے نکلنے اور مجاہدین کے زیر قبضہ ایک گاؤں تک پہنچنے میں مزید 2 گھنٹے کا وقت لگا۔ تھکن سے چور آسودہ ذہن مگر بری طرح لرزیدہ، مجھے پہلی مرتبہ بھوک کا احساس ہوا، لیکن وہاں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ہمیں صبح تک کا انتظار کرنا پڑا۔ عبداللہ کی حالت بھی کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ ہم خاموشی سے بیٹھے رات بیتنے کا انتظار کرتے ہوئے واقعات پر غور کرتے رہے۔ ہم پر اتنی شدید تھکن طاری تھی کہ ہم سو بھی نہیں سکے۔ اگلے دن ہمیں کھانا بھی مل گیا اور پاکستان کی جانب اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے ایندھن بھی۔ جاجی پہنچنے میں ہمیں مزید 2 گھنٹے اور لگے۔ میں فوراً پشاور واپس جانا چاہتا تھا، لہذا ہم اگلے دن ہی افغانستان کے صوبے پکتیا سے پشاور کی جانب اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ گردیز میں ہماری مہم جوئی اب آخر کار اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ افغان جہاد کے ساتھ اپنی وابستگی کے 7 برس کے دوران مجھے کئی مرتبہ شدید آزمائشوں سے گزار کر بری طرح ہلایا گیا۔ میں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی دیکھا اور ناقابل یقین خطرات بھی مول لیے، لیکن کبھی بھی میں نے موت کا خوف اتنا خوف اور دہشت محسوس نہیں کی کہ جتنی گردیز کے ان راستوں میں مجھ پر طاری ہوئی۔ 2 راتوں کا یہ سفر کہ جو میں نے عبداللہ کے ساتھ کیا، آج بھی افغان جہاد کی یادیں ذہن میں امٹ آنے پر مجھے آسے بن کر ڈراتا ہے۔ ہم نوجوان تھے کہ جو ایک بلند مقصد کے لیے لڑنے کو کمر باندھے بیٹھے تھے اور اپنے ایمان و نظریات کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنے کو ہر لمحہ تیار تھے، لیکن بہرحال ہم انسان ہی تھے، کمزور اور فانی انسان، مجھے زندگی میں اللہ کی طرف سے عاجزی اور انکساری کا سبق ان دو راتوں میں سے زیادہ اور کسی چیز میں نہیں ملا کہ جو میں نے گردیز کے ان تاریخ اور موت کے سجے راستوں پر گزاری۔ صفحہ نمبر 248 پر ایک مجاہد کی تصویر ہے جو کہ ایک نقشے پر چھکا ہوا مدھم روشنی میں اس کو دیکھنے میں مصروف ہے۔ صفحہ نمبر 249، باب نمبر 13، داغستان سے جلال آباد تک، فروری سن 1989 تک شرمناک ہزیمت کے زخم چاٹنے کے بعد آخری روسی فوجی بھی افغانستان سے نکل چکا تھا۔ جغرافیائی سیاست میں ایک عظیم تر واقعہ روئے زمین پر اپنا نقش گاڑ چکا تھا۔ اپنی 300 سالہ لہو ریز توسیع پسندانہ تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ روسی ایک ایسی سرزمین کو چھوڑ کر جا رہے تھے جس پر انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ آج بہت ہی کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ افغانستان سے روسی فوج کے انخلا کا تاریخی اور عسکری پس منظر کیا ہے۔ روسی افواج 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے